رحمان الرحیم. جو ہمارے اکابر تھے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا قیمتی بنایا اور ایک ایک لمحہ انہوں نے اللہ کی رضا میں گزارا، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. ان کے حالات ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرما دیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میری عادتوں میں سے ایک یہ ہے سفر سے وحشت، یہ ابتدا ہی سے میری عادت اور طبیعت ثانیہ بن گئی. میں اپنے والد کے ابتدائی زمانے میں کہیں نہ جانے پر جبر و پابندی کی تھی، وہ میرے لیے ایسی عادت بن گئی کہ اب نہیں بلکہ ساری عمر سے سفر میرے لیے ایک مصیبت بنا رہا. جہاں کہیں سفر ہوتا تو سفر سے تین دن پہلے سے اس کی وحشت اور بلا مبالغہ اس کی فکر سے بخار، اور واپسی کے بعد کئی دن تک اس کی تکان، خمیازہ، بخار، سر میں درد، یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہیں. کہ والد صاحب نے شروع میں تربیت ایسی فرمائی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی تو 10 سال سے لے کے 17 سال تک کا جو وقت ہے یہ بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، اس میں حضرت نے ان کو کسی کی صحبت میں جانے نہیں دیا اور فرمایا کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا، ملنا یہ سب منع تھا. کہیں جانا ہوتا تو والد صاحب کے ساتھ جانا ہوتا تھا، اور فرمایا کہ والد صاحب خود لے جاتے یا مولانا الیاس صاحب کے ساتھ بھیجتے تھے. بس اصل میں جو آدمی بگڑتا ہے نا میرے بھائیو، بری صحبت سے بگڑتا ہے، برے ماحول سے بگڑتا ہے، برے دوستوں سے بگڑتا ہے. آدمی کے اندر بگاڑ برے دوست سے آتا ہے. جو بھی بری عادت آدمی کے اندر آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، بری عادت جو آدمی کو لگتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لگتی ہے. تو ایک مرتبہ بھی آپ برے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ بری عادت آپ کو لگ جائے گی، اور پھر یہ عادت جو ہے انسان کی یہ نشہ ہو جاتا ہے. عادت ایسی ہے جیسے نشہ، نشے سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی عادت نہ بناؤ، ورنہ اس کا چھوڑنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی کہاں بیٹھتا ہے. اب موبائل کی صحبت کسی کو ملے گی تو وہ تو بگڑے گا، وہ تو بن نہیں سکتا، اس کے بننے کا کوئی راستہ نہیں. موبائل کی صحبت جس کو مل گئی یہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، اس کے اندر بگاڑی بگاڑے فساد ہے اس کے اندر. ایک آدمی جب موبائل لے رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بگڑنا چاہتا ہے. آپ کو موبائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فون کرنا ہے تو کسی سے والد صاحب سے یا دوست کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے جب والد صاحب کو والدہ کو فون کرنا ہوگا تو میں آپ سے فون لے لوں گا، آپ کے سامنے بات کر لوں گا، بس اس کے مجھے پیسے لے جانا. ضرورت ہی نہیں موبائل، ضرورت ہی نہیں، بات ہی نہ کریں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. موبائل ہو اور پھر آدمی کہے کہ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. زہر کھا رہا ہو آدمی اور آدمی کہہ دے میری صحت اچھی ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ہمارے بڑے حضرت فرماتے تھے، حضرت سید صاحب رحمہ اللہ، حضرت سید رضی الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس گلی میں گناہ ہوا ہے 20 سال کے بعد بھی وہاں سے گزرو گے تو گناہ کی یادیں شیطان یاد دلائے گا. جس ماحول میں گناہ ہوا تھا اس ماحول میں جاؤ گے تو پھر وہ گناہ شیطان تو لگا ہوا ہے. نفس تو بڑا شریر ہے. ایک آدمی تھا، حضرت مولانا نور روم رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا وہ چلا گیا جنگل، سردی کا زمانہ تھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا وہ مرا ہوا تھا. وہ اٹھا کے لے کر آیا لوگوں سے، دیکھو میں ایسا بہادر آدمی ہوں شہر میں اور میں نے تو جو ہے وہ اژدہا کا شکار کیا ہے، دیکھو. جب وہ شہر میں آیا تو شہر میں ذرا گرمی ہوتی ہے، سورج کی دھوپ اسے لگی تو وہ سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا، وہ ہلا. وہ جب ہلا تو سب لوگ بھاگ گئے، یہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو حضرت فرمانے لگے کہ نفس کی مثال ازدہے کی ہے، ازدہے کی، یہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ مرتا نہیں ہے. اس کو ذرا سی گناہوں کی گرمی لگے گی، بس موبائل ہاتھ میں آنا چاہیے، آتے ہی یہ گناہ شروع کر دے گا، گناہ شروع کر دے گا. کبھی کبھی کہے گا کہ جی دیکھو مدرسے سے باہر فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، چلو بیٹھ کے ہوٹل میں بیٹھ کے ذرا چائے پی لیں. ہوٹل میں گئے، اب راستے میں جاتے ہوئے گناہ ہوئے، آتے ہوئے گناہ ہوئے، وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے نامناسب آوازیں سنی، وہ گناہ ہوئے. تو شیطان تو سارے گناہ کرے گا، گناہوں کے ماحول میں لے جائے گا اور گناہ کر کے چھوڑائے گا. تو یہ اژدہا ہے، یہ نفس. کبھی بھی اپنے نفس پر مطمئن نہ ہو، یہ تو اژدہا ہے. یہ کسی وقت بھی ذرا سی اس کو گناہوں کی گرمی لگے گی ڈس لے گا. اور یہ ایک ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں چھ مہینے میں مدرسے کے احاطے سے باہر ہی نہیں گیا. چھ مہینے تک مدرسے کے, کہتے ہیں میری جوتیاں گم ہو گئی تھیں, تو نئی جوتیاں خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ مدرسے کے اندر وضو کے لیے ضرورت کے لیے جوتیاں تھیں. چھ مہینے مدرسے کی چار دیواری سے بھی باہر نہیں نکلے, ایسے لوگ تھے. اور ہم تو چھ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہمارا کہ ہم مدرسے کی چار دیواری سے باہر, تو چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے. وہ گناہ سانپوں کی وادی بھی آدمی جائے, سانپوں کی وادی میں آدمی جائے پھر آدمی کہے گی جی سانپ تو مجھے نہیں دستے, تو یہ اس کی بھول ہے. گناہوں کی جگہ پہ نہ جائے, جہاں گناہ ہوتے ہیں روزانہ سوچے کہ کہاں میرے سے گناہ ہوتے ہیں, کس جگہ پہ, تو وہاں نہ جائے. انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے, کہہ جی میں کیسے انٹرنیٹ کے گناہوں سے بچوں, میں انٹرنیٹ کے گناہوں سے کیسے بچوں, ابھی مجھے تیرنا نہیں آتا, میں سمندر میں کود جاؤں پھر میں کیسے بچوں, تو کیسے بچو گے, بچو گے کیسے. انٹرنیٹ تو کافروں نے بنایا اسی لیے کہ مسلمان کو نگاہوں کی گندگی, نگاہوں کی اس کی نگاہ گندی ہو جائے تاکہ اس کا دل گندا ہو جائے. دل گندا ہوگا تو اللہ سے دور ہوگا, پاک اللہ ناپاک دل میں تو تھوڑی آتے ہیں. وہ تو آپ اس کو وہ گناہوں کا آلہ ہے, اس کے بعد پھر آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے, کیسے بچ سکتے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے معصیت کا ارتکاب کر کے اس کو اللہ سے دور کر دوں. بس وہ اللہ کی دربار سے قال اخرج منہا مدعوما مدحورا قال فاہبط منہا, اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دکا دے کے نکال دیا اور کہا میرے دربار سے نکل جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. بس اب اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کے قریب نہیں آنے دوں گا. وہ اعمال جو اللہ کے قرب کا سبب ہیں وہ نہیں ہوتے آدمی سے, اور گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ. تو یہ حضرت کی بچپن سے تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ کہیں آنا جانا نہیں تھا. اب جتنا آنا جانا زیادہ ہوگا اتنے گناہ زیادہ ہوں گے, گناہ اتنے زیادہ ہوں گے, یقینی بات. فوز فرماتے ہیں کہ میں تو اور طبیعت پر بوجھ ہوتا تھا کہیں آنا جانا, اور اس وجہ سے فرمایا کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوتی تھی. ایک اور چیز حضرت نے لکھی ہے کہ میری بری عادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے سفارش سے ہمیشہ وحشت رہی, کسی کی سفارش نہ کروایا کریں, کسی بزرگ کو استعمال نہ کریں, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بزرگوں کو. آپ اپنا کام آدمی خود کریں, وہ بیچارے ہماری شرما شرمی میں کر لیتے ہیں, سامنے والے بھی پھر شرما شرمی ہوتی ہے. کسی سے سفارش نہ کریں, خود اپنا کام کرے آدمی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفارش سے ہمیشہ گرانی رہی, کیونکہ اب سفارش نہ رہی. جو اللہ کے رسول نے فرمایا اشفعوا تجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء, یہ ارشاد ہے. اس بنا پر مجھے سفارش سے ہمیشہ گھبراہٹ رہی کہ اب سفارش کے درجے میں نہیں بلکہ وہ اب تو حکم کے درجے میں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہدیے کے قبول کرنے کی ترغیب میں وارد ہوئے ہیں, لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد بخاری شریف میں وارد ہے کہ ہدیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ تھا, اب تو رشوت ہے, اب تو ہدیہ رشوت بن چکا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ ایک میرے عزیز تھے تو وہ اسکول میں پڑھاتے تھے, اور کبھی پرنسپل نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل بھی بنتے تھے. تو وہ میرے یہاں کثرت سے آمد جامد تھی, اور اسکول کے سبھی طلبہ کو میرے عزیز داری کا حال معلوم تھا. صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا لوگ مجھ پر مسلط ہو گئے کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز ہیں, کل کو لڑکے کا امتحان ہے, آپ سفارش کر دیں. اول تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ چاہیے, اگر ایک آدمی نالائق ہے تو اس کی سفارش کیوں کرے آدمی, نالائق کی سفارش کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ میں خود مدرسے کا ذمہ دار ہوں, امتحان میں سفارش کا سخت مخالف ہوں, مگر میں جتنے دلائل دیتا وہ مجھ پہ خوش آمد اور اصرار کرتے. تو اور صبح سے شام تک میں عاجز آ گیا, کوئی کام نہ کر سکا. دوپہر میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, مگر جب میں نے دیکھا کہ بالکل سمجھانا بالکل بیکار ہے تو میں نے ظہر کے بعد سے کہنا شروع کیا اچھا کل صبح کو آپ آئیے ضرور سفارش کروں گا. مغرب کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بلایا اور اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا انکار پر تو مجھے کامیابی نہیں ہوئی, ایک ترکیب مجھے سمجھ میں آئی میں نے اس کی وجہ سے تمہیں بلایا. میں کل صبح کو سفارش جو آئے اس کی سفارش پڑھے بغیر پڑھے لکھنی شروع کر دوں گا. میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی ایک صورت یہ, جو میری سفارش لے کر جائے میرا نام دیکھ کر بغیر پڑھے پھاڑ کے اس کے منہ میں پھینک دینا. کہ ان کا کام تو یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سفارشیں لکھتے رہیں. اول تو بھائی محمود نے میری تجویز پر عمل کرنے سے شدت سے انکار کر دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں. مگر جب میں نے ان کو سمجھایا تو میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اس میں ہے. اگر میری سفارش کے بعد اتفاقیہ کوئی شخص پاس بھی ہو گیا تو لوگ تمہیں متہم اور ملزم قرار دیں گے کہ سفارش پر پاس کر دیا. بڑی دیر سے بات ان کی سمجھ میں آ گئی. اگلے دن میں نے سفارشات زوردار لکھنا شروع کی. بھائی محمود کو اللہ جزائے خیر دے کہ میری تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا. 10-12 ہی لکھی ہوں گی کہ اسکول میں اس کی شہرت ہوگی کہ ماسٹر صاحب اور حضرت کے خانگی تعلقات خراب ہیں. اس کی جستجو شروع ہوئی کہ میری اور ان کی لڑائی ذاتی ہے یا خاندانی, ان کا منشا کیا ہے. مجھ سے اور ان سے تو کسی نے براہ راست نہ پوچھا, مگر میں سنتا رہا کہ اس کی جستجو رہی. لیکن 10-12 کے بعد ان کو بھی امن ہو گیا, مجھے بھی ہو گیا. یہ بہت سفارش سے فرماتے کہ میں بچتا تھا. مدرسے کی مصالح ذاتی مصالح پر مقدم ہے. حضرت کا ایک یہ بہت عجیب جملہ ہے کہ بھی مدرسے کا خیال رکھے اور مدرسے کی ضروریات کا, ہر چیز کا. اب دیکھیں نا, ایک طالب علم اگر اپنے آرام کی وجہ سے بعض اوقات نہ آدمی اپنے تقاضوں کی وجہ سے مدرسے کی چیز کو پیچھے کر دیتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن پڑھائی مقدم ہے ہر چیز پر. پڑھائی کا خیال رکھے. کہیں رشتے داروں کے یہاں تقریب میں چلا گیا, کہیں کسی اور جگہ چلا گیا, رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا, دیر تک دیر ہو گئی, اب صبح مدرسے کا نقصان ہو گیا, تو بھائی حضرت اس کو بہت برا سمجھتے تھے, بہت برا. اور خاص طور پہ استاد بننے کے بعد تو پھر آدمی مدرسے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرے, اپنی مصلحت کو چھوڑ دے, اپنے تقاضوں کو قربان کر دے. لیکن جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں کی. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ صبح فجر کے وقت گھر سے نکلتے تھے مدرسے کے لیے اور عشاء کے بعد آتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ صبح میں گھر سے مدرسے کے لیے نکلا, اتنے میں میری بہن ہندوستان سے آ گئی. کہتے ہیں تانگا اترا, میں نے جلدی سے ان کا سامان گھر کے دروازے کے اندر رکھا, ان سے دروازے پر باہر ہی ملا. میں اندر گھر میں نہیں گیا چونکہ میں مدرسے کے لیے نکل چکا تھا, اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں شام کو واپس آؤں گا اور پھر واپس آ کے ملاقات ہوگی. ایسے لوگ تھے. قرآن کی تعلیم کو ہر چیز پر مقدم کیا, ہر چیز پر. فرماتے ہیں کہ گھر سے جا رہا تھا تو بیٹے کی طبیعت خراب تھی, بیٹا تھا یا بیٹی تھی, اس کی طبیعت خراب تھی بچے کی. کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی اس دوا دارو کا انتظام کر دیا, بھائی میں تو جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں مدرسے پہنچا, پیچھے سے پیغام آیا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا, اب میں تو گھر نہیں آؤں گا. اس کو کفن وفن پہنا کے بھیج دو مدرسے میں, ہم جنازہ پڑھ لیں گے اور دفن کر دیں گے, اور میں گھر نہیں آؤں گا, کیونکہ قرآن کا وقت میں کسی چیز کو نہیں دے سکتا. ایسے لوگ تھے. بیمار ہوتے تھے وہ درسگاہ میں ہی لیٹ جاتے تھے, وہ گھر میں لیٹنے کے بجائے درسگاہ میں ہی لیٹے رہتے تھے. یہ قرآن تو سنتا رہوں گا, لیٹے لیٹے قرآن سنتا رہوں. 40 سال میں ایک ناغا بھی نہیں کیا. صرف حج عمرے کے سفر پہ, ریونڈ کے اجتماع کے سفر پہ جاتے تھے. اور سفر کے لیے یہ نہیں کہ جیسے ہم نے شام کی ٹکٹیں صبح سے غائب, ایسا نہیں. مدرسے میں گئے, پڑھاتے پڑھاتے وہیں سے جوتا لیا اور سیدھا اسٹیشن پہنچ گئے. اور جب اسٹیشن سے واپس آتے تھے ریل گاڑی میں تو واپس سیدھا درسگاہ آتے تھے, گھر نہیں جاتے. گھر وہی شام کو جانا. تو مدرسے کی ضرورت کو ہر چیز پر مقدم کرنا, جب آدمی جب تک یہ نہیں کرے گا نا, اس وقت تک جو ہے العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک, سب کچھ دینا پڑے گا مدرسے کو, سب کچھ دینا پڑے گا, اپنی ہر ضرورت کو قربان کرنا پڑے گا. تو پھر تو میرے محترم بھائیو اس مدرسے سے کچھ ملے گا, اپنے تقاضوں کو, اپنے آرام کو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیوبند پہنچا تو میں نے ایک مٹکا بنایا, اور جو خط آتا تھا اس مٹکے میں پڑا وہ ڈال دیتا تھا. ایک سال پورا میں نے گزارا, ایک خط نہیں پڑا. کہتے ہیں سال جب ختم ہوا, پڑھائی ختم ہوئی, فارغ ہوا, خط پڑھ رہا تو اس میں لکھا تھا مرغی مر گئی, انا للہ, بھینس نے بچہ دیا. اب یہ چیزیں گاؤں سے تو یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ فضول. آج تو ہم درسگاہ میں بیٹھ کے میسیجز کرتے رہتے ہیں, دوستوں کو میسیجز کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ بات چل رہی ہے. بڑے بڑے جو جہاں پہ طلبہ زیادہ ہوتے ہیں 400-500, وہاں تو پیچھے استاد بیچارہ کہاں پہنچے, کہاں دیکھ سکتے. یہ ایسی بے ادبی ہے حدیث کی, مدرسے کی, اور اسی سے محرومی ہو رہی ہے. اسی سے محرومی ہو رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, آپ کسی بھی علاقے میں جائیں جماعتوں میں اور علاقے میں جا کے پوچھیں یہاں بڑا مدرسہ کون سا ہے, وہ بتائیں گے آپ کو فلاں مدرسہ بڑا ہے. پھر آپ وہاں جائیں اس کے پوچھیں اس کے بھی بانی کون تھے, کہتے دیوبند سے فارغ ہوئے تھے. جو بھی دیوبند سے نکلتا تھا آفتاب و مہتاب ہوتے تھے, اللہ ان سے دین کا بڑا بڑا کام لیتے تھے. یہی وجہ تھی, اخلاص تھا ان میں, ادب تھا, سب کچھ تھا. اور آج فارغ ہونے والے ہزاروں ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں جاتے ہیں. کیوں؟ ادب نہیں رہا, درسگاہ کا ادب نہیں رہا. ہمارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ درسگاہ میں طلبہ سے پہلے جاتے تھے. سب سے پہلے حضرت درسگاہ میں جاتے تھے, خود جا کے درسگاہ کھولتے تھے, درسگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, پھر طلبہ سے کہتے صفائی کرو, اور اخیر میں سارے طلبہ کو نکال کے پھر درسگاہ سے باہر آتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں طلبہ درسگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, لایانی باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, کوئی طالب علم, اللہ اس کو طالب علم کو محروم نہیں کرتے, کسی کو نہیں کرتے. وہ تو اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. مدرسے میں رہ کر گناہ کرے گا تو اس کو اللہ محروم کر دیں گے. یاد رکھنا, یہ کبھی کبھی مدرسے میں گناہ نہیں کرنا. مدرسہ تو بڑی روحانیت کی جگہ ہے, وہاں تنہائیوں کے گناہ نہ کرنا, تنہائیوں میں گناہ نہیں کرنا. جو بھی گناہ کے خیالات ہوں فوراً اسے توبہ استغفار, اللہ سے بہت ڈرتے رہنا. مدرسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہنا, ورنہ تو اللہ جب چاہیں گے نکال کے پھینک دیں گے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. مدرسے کا ادب, استادوں کا ادب. تو یہ حضرت کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مدرسے کی مصالح ذاتی مصالح پر مقدم ہیں, مدرسے کی ہر چیز کا خیال. فرمائیں کہ میں تعلیمی سلسلوں میں چند امور میں اکثر علماء سے عرض کرتا ہوں کہ میرا اور میرے اکابر کا جو دستور رہا وہ طلبہ کو اخبار بینی, جلسہ بازی, مجلس سازی, ان سب چیزوں کو طالب علم کے لیے مہلک سمجھتا ہوں. اخبار تو طلبہ ہاتھ بھی نہ لگا, اپنی پڑھائی جو ان چیزوں میں لگے گا, اخباروں میں, رسالوں میں, وہ پڑھ نہیں سکتا ہے. آج کل تو یہ موبائل کا فتنہ ہی اتنا بڑا ہے, یعنی میں حیران اس پہ کہ طلبہ گیم کھیلتے ہیں موبائل کا, اور فیس بک کھولا ہوا ہے. میں حیران ہوں, طلبہ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ, میں تو حیران ہو گیا. ان کا کیا کام ہے, طلبہ کا کیا کام ہے ان چیزوں میں؟ طالب علم ہو اور ان چیزوں. یاد رکھنا, ایک کافر اخبار, کافروں کے ملک کا ایک اخبار ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے دینی مدارس کو ختم کر دیں, لیکن ہم وہ نہ کر سکے, ختم نہیں کر سکے. مسلمانوں کے دلوں سے دین کی, اسلام کی محبت تو کم نہ کر سکے, لیکن ایک کام ہم نے اب ضرور کر دیا, ہم نے اپنا موبائل وہاں بھیجوا دیا, مدرسوں میں بھیجوا دیا. یہ ہم نے ایک کام کر لیا. یاد رکھنا اس کو, یہ جملہ یاد رکھنا. تباہ کرنے والی چیز, نقصان پہنچانے والی چیز. یہ جیب میں ہوگا. پہلے ہمارے دارالعلوم میں ہم گئے, ناظم صاحب فرمانے لگے پہلے طلبہ مسجد سے نکلتے تھے تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اب مسجد سے نکلنے کیا سلام پھیرتے ہیں, ہاتھ میں موبائل اور فون پہ باتیں شروع ہو جاتی. تو میرے محترم بھائی, وہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ ایک نشہ ہے, موبائل کا, انٹرنیٹ کا ایک نشہ ہے. یہ نشہ نہیں جا سکتا. جیسے نشے سے کا چھڑانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے نشے کا چھوڑنا. بہت یہ نشہ ہے, یہ نشہ ہے, گناہوں کا نشہ. اور ان شیطان گناہوں میں لگا کے علم کی نعمت سے محروم, علم کی نورانیت سے محروم کر دیتے ہیں, اخباروں میں, رسالوں میں, جلسوں میں, ان چیزوں میں. اور طلبہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے جو وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں, بلکہ ابتدائی مدرسے کے زمانے میں, طلبہ اور طلبہ, طلبہ تو طلبہ, مدرسین کے یہاں بھی اخبار بینی کا دستور نہ تھا. میرے خیال میں طلبہ کی اسٹرائکوں اور فسادات اور ہنگاموں میں جو مدرسوں میں آ رہی ہیں, اس میں اخبار بینی کو بڑا دخل ہے. اخبارات میں اسکولوں کے مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور وہ یہی کر رہے ہیں, تو طلبہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ وارثان انبیاء علیہم السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا ہیں. وہ اس قابل تھے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتدا بنتے, وہ احمق دوسروں کا تھوک چاٹ کر دوسروں کے مقتدی بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تورات کا نسخہ پڑھنے پر چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر نے محسوس کیا تو فرمایا کہ عمر تجھے کیا ہوا, تو دیکھتا نہیں کہ حضور کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں؟ حضرت عمر نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر دوزانوں بیٹھ گئے اور اعوذ باللہ من غضب اللہ پڑھ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو مجھ کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے، تو تم مجھ کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا زمان نبوت پاتے تو وہ میری اتباع کرتے۔ یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں، بہت نقصان دہ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی طلبہ کی نمازوں میں سستی، تہجدوں میں سستی، ایک زمانہ ایسے تھا کہ بھئی طلبہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، طلبہ تہجد کا اہتمام، اور اب تو نمازوں میں سستی، مدرسے میں اذان ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، پہلی رکعت میں کم طلبہ، دوسری میں اس سے زیادہ، تیسرے میں اس سے زیادہ، اور سب سے زیادہ آخری رکعت۔ تو بھئی یہی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اللہ، یہ علم تو اللہ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت دلاتا ہے یہ علم۔ اگر اس علم سے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا اور اللہ کے قریب ہو گیا تو بس یہ علم کی کامیابی ہے، ورنہ تو میرے بھائیو الفاظ ہیں۔ آج ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ ہم نے علم الفاظ کو سمجھ لیا، الفاظ علم کا، علم الفاظ کا نام نہیں ہے، علم تو عمل کا نام ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں عمل کو دیکھیں، آج میں نے صبر کیا کہ نہیں، آج میں نے غصے کو پیا کہ نہیں، آج میں نے نظروں کی حفاظت کی کہ نہیں، آج میں نے دل کے خیالات کے، دماغ کے خیالات کی حفاظت کی کہ نہیں کی، صبح کی سنتیں، شام کی سنتیں، میں نے نمازوں کا کیا حال ہے، تکبیر اولی کا کیا حال ہے، میرے نوافل کا کیا حال ہے، میرے ذکر کا کیا حال ہے۔ جب آدمی کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی تو اعمال کہاں سے کرے، اور گناہ پہ گناہ ہوں گے۔ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک طالب علم سے گناہ ہو، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ مدرسے میں بھی رہتے ہوئے بھی نظروں کی حفاظت نہ ہو، سب سے زیادہ بد نظری جمعرات سے لے کے جمعے کی شام تک ہوتی ہے جب مدرسے سے باہر ہوتا ہے۔ تو مدرسے میں پڑھنا کس لیے تھا میرے بھائیوں؟ سب سے زیادہ زبان کے، سب سے زیادہ جس نماز میں کوتاہی ہوتی ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ مدرسے میں تو اس لیے اٹھ گئے، وہاں تو استاد ہیں، اور رمضان کی ابھی چھٹیاں گزری ہیں ہماری، ان چھٹیوں میں سب سے زیادہ تکبیر اولی فوت ہوئی۔ تو علم پر تو عمل نہ ہوا، علم برائے علم نہ ہو میرے بھائی، یہ علم خشیت نہ پیدا کرے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو علم اللہ کا خوف نہ پیدا کرے وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں، وہ تو الفاظ ہیں۔ یہ علم اللہ کا قرب بڑھائے، اللہ سے تعلق بڑھائے، اللہ کی معرفت بڑھائے، اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے نبی کے قریب کر دے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے قریب کر دے۔ اللہ ہم سب کو بھائی ایسا بنا دے۔ اب ان چیزوں کے لیے ذکر کا بہت اہتمام کرنا پڑے گا، ایک وقت مقرر کر کے روزانہ روزانہ۔ میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیں، پورا اکٹھا دے دیں بہت ہی اچھا، ورنہ 15 منٹ صبح کو دے دیں، اچھا بہتر ہی ہے۔ صبح کی اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے مسجد پہنچ جائیں، اذان سے لے کے نماز تک اپنی تسبیحات تلاوت کا اہتمام کریں، نیند آئے آنکھوں پہ پانی مار لیں، تھوڑا سا مجاہدہ کریں، تھوڑا سا۔ وہ نہ ہوا فجر کے بعد کر لیں، وہ نہ ہوا عشاء کے بعد کر لیں، آدھا گھنٹہ اللہ کو یکسوئی کے ساتھ دے دیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنا وقت گزارے یہ آدھا گھنٹہ، اور اسے آدھے گھنٹے کے اللہ کا دھیان، یہ 24 گھنٹے میں ہمیں گناہوں سے بچا کے رہے۔ تھوڑی دیر سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں، دن بھر میں جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ جب رات کو لیٹتے تھے تو کہتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے کہ دن بھر میں جو نیکیوں کی توفیق اللہ نے دی، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صبح ناشتہ اللہ نے کرایا، کھانا کھلایا، رات کا کھانا کھلایا، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ روزانہ روزانہ یہ کریں، اس سے تو اور ترقی ہوگی، ورنہ تو میرے بھائی آنے جانے سے کچھ نہیں ملے گا، آنے جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس آئے، بیٹھے، اس کی باتیں سنے، واپس چلا جائے، اس کے نسخے پر عمل نہیں کرے تو اس کو شفا کہاں سے ملے گی؟ شفا تو اسی کو ملے گی جو ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرے۔ یہ چیز تو عمل سے آتی ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت، یہ ہمارا مقصود ہے۔ منزل مقصود اللہ ہے، یاد رکھنا، منزل مقصود کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے، اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے، اللہ کا شوق بڑھتا چلا جائے، اللہ ہم سب کو اپنا شوق، اپنی طلب عطا فرمائے، اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ من یسألک حبک و حب من یحبک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب، اللهم آمین برحمتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.